مہدیوں رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ علم دین کا ایک سیشن ہے سوالات جوابات کی صورت میں آپ تک بہت سا علم پہنچانے کی سعی ہے نیت ہے. آپ کے سوالات ہوں گے الحمدللہ کے پی کے سے ہمارے اساتذہ اکرام یہ فیضان مدینہ کراچی میں مدنی قافلے کے اندر تشریف لائے ہوئے ہیں اور انہی کے ساتھ آج کا یہ سیشن ہے. ان کے سوالات ہوں گے اور انشاءاللہ جوابات ان تک پہنچانے کی کوشش ہوگی. ابتداءً درود پاک کی فضیلت. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر خوبصورت بنا لو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے کے پی کے اسلامی بھائی ہمارے اساتذہ کرام کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام برہان الدین ہے اور میرا تعلق دیر اپر گندگار سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ موبائل میں قرآن مجید کو ساپ میں ڈاؤن لوڈ کرنا اور اس کو بغیر وضو پڑھنا اور پھر اس موبائل کو اپنے ساتھ واش روم لے جانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟
موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کرنا رکھنا یہ بالکل جائز ہے, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. اور اس کو موبائل کو جیب میں رکھ کے واش روم وغیرہ میں جانا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ جب تک یہ موبائل ہے اب موبائل کے اندر جب قرآن اوپن ہوگا آپ سافٹ ویئر آن کریں گے اس کا تو ہی قرآن وہ اسکرین پر شو ہوگا. اس طرح تو کوئی بھی واش روم میں یا کسی بھی ایسی جگہ نہیں لے جاتا. آپ موبائل آپ کا بند ہے, اسکرین آف ہے, آپ کی جیب میں ہے, آپ واش روم گئے ہیں یا کہیں بھی بیت الخلاء کہیں بھی جانا ہے تو اس میں حرج والی بات نہیں ہے. البتہ قرآن پاک کو جہاں تک موبائل میں اسکرین پر ٹچ کر کے پڑھنے سے متعلق ہے تو ہمارے علماء کا اس میں اختلاف ہے. علماء میں سے بعض یہی فرماتے ہیں کہ آپ باوضو ہی موبائل کو ٹچ کریں یعنی چلائیں, یعنی آپ قرآن پاک پڑھنے کے لیے باوضو ہی قرآن کو ٹچ کریں جو آپ اسکرین پر جیسے آن کریں گے. یہ ایک علماء کی تعداد یہ فتویٰ دیتی ہے اور ایک علماء کی جماعت تعداد کے جو اس کو فرض واجب نہیں قرار دیتی. دارالافتاء اہل سنت بھی اس بارے میں یہی کہتا ہے کہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ اختلاف سے نکلنے کے لیے افضل یہی ہے کہ آدمی باوضو ہو اور اس وقت باوضو ہونے کی صورت میں وہ اسے ٹچ کرے. البتہ اگر کسی نے بے وضو بھی ٹچ کیا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا.
میرا ایک سوال ہے کہ یہ فرض نماز کے بعد جو سنت ادا کر کے اس کے بعد جو دعا مانگتے ہیں اجتماعی طور پر اس پر ہے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا, یہ شریعت میں جائز ہے یعنی اس پر روشنی ڈال دی جائے؟
یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا, یہ کلمات پڑھنا یہ حقیقتاً کیا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا ہے, یا کے ساتھ پکارنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نظر رحمت کا سوال کرنا ہے. یہ زیادہ زیادہ اس کو ہم یہی کہیں گے کہ نظر رحمت کا سوال کرنا, آپ سے مدد مانگنا. دیکھیے ہمارا عقیدہ اس بارے میں یہ ہے اللہ رب العالمین حقیقی طور پر ہر شے کا مالک مختار ہے. رب نہ چاہے کچھ نہیں ہوگا, ایک ذرہ ادھر سے ادھر نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے. لیکن اللہ کی عطا سے اللہ کے پیارے بندے, اللہ کے انبیاء کرام, اللہ کے نیک بندے, برگزیدہ بندے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کسی کی مدد کریں, کسی کے ہاں تصرف کریں, کسی کی حالت کیفیت بدل دیں، یہ اللہ کی عطا سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔ دیکھیں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں فرشتے بھی مددگار ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ مددگار، جبریل مددگار اور نیک مومن مددگار، یہ کیا ہیں، ان کو مددگار فرمایا گیا۔ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں غزوہ بدر میں کس نے مدد کی؟ تو بچہ بچہ یہ کہے گا کہ غزوہ بدر میں فرشتے اترے تھے، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کرنے والے فرشتے ہیں۔ تو آپ ذرا یہ بتائیے کہ جن فرشتوں نے غزوہ بدر میں مدد کی ہے تو کیا فرشتے اللہ ہیں یا غیر اللہ ہیں؟ غیر اللہ ہیں۔ فرشتوں کو کون کہتا ہے کہ یہ اللہ ہیں یا خدا ہیں؟ معاذ اللہ، کوئی بھی نہیں کہتا، فرشتے غیر اللہ ہیں، اللہ کی نوری مخلوق ہیں۔ انہیں اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی، انہوں نے مدد کی ہے۔ تو جب فرشتے مدد کر سکتے ہیں تو پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نبی یہ کیوں نہیں مدد کر سکتے؟ تو ہمارا عقیدہ بالکل کلیئر ہے، واضح ہے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے یہ مدد کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، قرآن پاک میں موجود ہے، فرمایا کہ میں مادر ذات اندھے کو میں شفا دوں گا، آنکھیں دوں گا، برس والے مریض کو میں ٹھیک کروں گا، مردوں کو میں زندہ کر دوں گا، مگر کیسے کروں گا؟ بِإذنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کا اذن ہوگا، کروں گا میں، یعنی نسبت اپنی طرف ہی رکھی ہے۔ اور اللہ نے یہ انہیں طاقت عطا فرمائی تھی کہ برس والے پہ ہاتھ پھیرتے شفا مل جاتی، جو پیدائشی طور پر نابینا پیدا ہوئے ہیں ہاتھ پھیرتے شفا مل جاتی، تو یہ اللہ نے انہیں طاقتیں عطا فرمائی۔ تو اللہ کی عطا سے اللہ کے پیارے نبی پیغمبر یہ بھی مدد فرماتے ہیں۔ تو جب یہ مدد فرماتے ہیں، حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی سنسان علاقے میں جگہ پر آپ بھٹک جاؤ تو کہا کہ اس وقت کہو اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ کہا کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھتے اور وہ تمہاری مدد کریں گے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کو، انبیاء اکرام کو، فرشتوں کو یہ بالکل مدد کرتے ہیں، اللہ کی عطا سے یہ مدد کر سکتے ہیں۔ اور یا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنا، پکارنا، اس میں بھی کوئی کسی طرح کی ممانعت نہیں ہے۔ آپ نماز میں کہتے ہیں السلام علیک ایہا النبی، قرآن میں جگہ بجگہ یا ایہا الرسول، یا ایہا النبی، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر، یہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ نمازی جہاں بھی دنیا کے کسی خطے میں نماز پڑھ رہا ہے السلام علیک ایہا النبی، جو اے نبی آپ پر سلام، اے نبی آپ پر سلام، تو یہ یا کے ساتھ خطاب کرنا یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی ممانعت والی بات نہیں۔ اور انہیں پکارنا، یا رسول اللہ انظر حالنا کہہ کر پکارنا، اپنے لیے نظر رحمت کا سوال کرنا، اس میں بھی کوئی کسی طرح کا مذائقہ نہیں ہے۔ عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو ہمارے اسلاف نے بیان کیا، جو ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا، کہ اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نیک بندے یہ مدد کرتے ہیں۔ تو جب اتنا فرق ہوا کہ رب تعالی حقیقی مالک و مختار اور یہ اللہ کے پیارے بندے عطا سے، تو پھر کوئی شرک کا بھی شائبہ نہیں ہے۔ اگر کوئی کہہ دے ڈاکٹر شفا دیتا ہے یا ڈاکٹر سے شفا ہو گئی، تو کیا ہم معاذ اللہ یہ کہیں گے کہ اس نے شرک کر دیا؟ کہ شفا تو اللہ دیتا ہے، اللہ ہی شفا دیتا ہے، لیکن ایک ظاہری ذریعہ وہ ڈاکٹر بن گیا، اس لیے لوگوں نے کہہ دیا فلاں ڈاکٹر سے شفا مل گئی، فلاں ڈاکٹر سے صحت مل جاتی ہے۔ تو جو اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ ہر کام من جانب اللہ ہے، آدمی کو جہاں سے فائدہ اثر ملا اس نے نسبت اس طرف کر دی، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جی مزید سوال۔
میرا نام سعید محمد ہے، آپ ادھر سے ہو۔ اگر کوئی شخص ہو پہلے دو رکعت میں صرف فاتحہ پڑھ لے اور اس سے سورت یا دوسرا آیات نہیں ملا آیا، وہ کیا کریں گے؟ اس کا یہ رکعت ہو گیا یا نہیں ہوا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں جیسے فرض نماز ہے، اس کی پہلی دو رکعتوں میں سورت فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانا، سورت فاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے اور ساتھ سورت ملانا بھی واجب ہے۔ جبکہ مطلقاً قرآن پاک پڑھنا، فقرہ ما تیسر من القرآن، یعنی قرآن پاک قرات کرنا فرض ہے. اب اگر کسی نے سورت فاتحہ پڑھ لی تو اس کا فرض تو ادا ہو گیا کہ اللہ پاک کے حکم کے قرآن پڑھو جو تمہیں میسر ہو، اس پر عمل ہو گیا، اور قرات فرض تھی تو چونکہ اس نے فاتحہ پڑھ لی، یہ بھی قرآن پاک ہے، فرض ادا ہو گیا. لیکن فاتحہ کے ساتھ چونکہ الگ سے سورت ملانا واجب تھا، واجب ترک ہو گیا ہے. تو لہٰذا اگر بھول کر اس نے ایسا کیا ہے تو آخر میں سجدہ صاف کر لے، نماز مکمل ہو جائے گی کیونکہ واجب کا ترک ہوا ہے. اور اگر جان بوجھ کر اس نے سورت نہیں ملائی ہے تو اس صورت میں اس کو یہ نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی، اگرچہ فرض ادا ہو چکا ہے لیکن چونکہ صورت نہ ملانے کی وجہ سے، واجب ترک کرنے کی وجہ سے کمی رہ گئی ہے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے دوبارہ سے یہ نماز واجب الاعادہ ہے، تو لہٰذا دوبارہ پڑھے گا. تو خلاصہ یہ ہوا، صورت فاتحہ اگر کسی نے پڑھ لی ہے تو فرض ادا ہو جائیں گے، بھول کر صورت چھوڑ دی ہے سجدہ صاف سے کمی پوری ہو جائے گی، اور اگر جان بوجھ کر صورت نہیں ملی ہے تو اس صورت میں نماز واجب الاعادہ ہوگی، سجدہ صاف سے بھی کمی پوری نہیں ہوگی.
جی، میرا نام محمد شفیق ہے، میرا تعلق اپر دیر سے ہے. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ اذان سے پہلے اور بعد میں درود شریف کہے جاتے ہیں اور بعض لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں، تو جواب دیجیے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا یہ بدعت ہے یا نہیں؟
اذان سے پہلے یا اقامت سے پہلے درود و سلام پڑھنا، دیکھیں یہ جائز امر ہے، کیونکہ درود پاک کے لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. اب یہ آیت مطلقاً ہے، یعنی اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا صبح پڑھو شام کو نہ پڑھو، شام کو پڑھو صبح نہیں پڑھ سکتے، دوپہر کو نہیں پڑھ سکتے. میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں کہ اگر کوئی شخص نماز جمعہ ادا کرے اور نماز جمعہ کے بعد وہ سورہ یاسین کھول کر بیٹھ کر پڑھنے لگ جائے کہ میں سورہ یاسین پڑھ رہا ہوں، اب بتائیے کسی آدمی کو کیا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اسے یہ کہے کہ جب تک تم حدیث نہیں دکھاؤ گے کہ جمعے کے بعد حضور نے کب سورہ یاسین پڑھی، اس وقت اب تمہیں سورہ یاسین ہم نہیں پڑھنے دیں گے؟ ہرگز اسے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن پڑھنے کی ہمیں ترغیب اور حکم قرآن پاک میں موجود ہے، حدیثوں میں موجود ہے. تو لہذا جو عمل کر رہا ہے اسے یہ دکھانا کہ اس حدیث کے تحت میں یہ عمل کر رہا ہوں یہ نہیں، بلکہ جو شخص اسے منع کر رہا ہے وہ اسے حدیث دکھا دے کہ اس حدیث میں یہ منع کیا ہوا ہے، اس لیے تم یہ عمل نہیں کر سکتے. تو المختصر یہ ہے کہ جب قرآن نے مطلق بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو سلام بھیجو، وہ چاہے اذان سے پہلے ہو یا اذان کے بعد ہو، وہ چاہے نماز سے پہلے آپ بھیج رہے ہیں یا نماز کے بعد بھیج رہے ہیں، جن جن اوقات میں شریعت نے منع نہیں کیا، تو اب کوئی بھی بندہ یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ اس ٹائم میں اس کو منع کرے. حلال حرام قرآن حدیث میں واضح طور پر یہ بیان فرما دیے گئے، حدیث میں بھی اسے بیان کر دیا گیا، اور یہ ارشاد فرمایا جو تمہارے لیے حرام کرنا تھا بیان کر دیا، جن سے خاموشی اختیار کی وہ عفو ہے، وہ معاف ہے. اب کوئی شخص کسی پر یہ تنقید کرے کہ بھئی یہ کہاں سے صلاۃ و سلام ہے، یہ کہاں سے درود و سلام ہے، تو ہم تو قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں، آپ منع کی ہمیں کوئی حدیث پیش کر دیں، منع کی آپ ہمیں کوئی دلیل پیش کر دیں، ہم اس کو مان لیں گے کہ ہاں واقعی یہ کام جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے. تو دیکھیں جب تک شریعت منع نہیں کرے گی ہم اس کو ہم کو ہرگز ہرگز منع نہیں کہہ سکتے. بدعت تو بدعت میں زیادہ زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے. کچھ بدعتیں وہ ہیں کہ جو بری بدعتیں ہوتی ہیں، گناہ کی بدعتیں، اور کچھ بدعتیں وہ ہیں جو اچھی بدعتیں ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں مدارس کے اندر افتتاح بخاری ہو رہا ہے، ختم بخاری ہو رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں ختم قرآن کے بعد ایک جلسہ ہو رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان شریف کے اندر لوگ تراویح کے بعد درس قرآن دے رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی ہمارے سامنے ہے، ذرا بتائیے کس تراویح کے بعد آپ نے درس قرآن دیا تھا؟ تو آپ یہ کہیں گے بھائی دین کی بات ہے سیکھنے سمجھانے میں، تو اس کے لیے ثابت تو نہیں کرنا پڑے گا کہ کب آپ نے درس قرآن دیا تھا، تو ہم جو دے رہے ہیں تو وہ کوئی منع نہیں ہے۔ تو پھر ہمارا جواب بھی یہی ہے کہ اگر اذان سے پہلے یا اذان کے بعد، چونکہ قرآن حدیث میں کہیں اس کی ممانعت نہیں ہے اور مطلقاً یہ بیان کیا گیا ہے کہ درود پڑھو سلام بھیجو، تو اس لیے درود و سلام اذان کے اول آخر پڑھنا بالکل درست ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اذان کہتا ہے تم بھی اسی طرح کلمات کہو اور پھر مجھ پر درود بھیجو، کہ جو ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ مسلم شریف کے اندر باقاعدہ یہ روایت موجود ہے۔ اب یہ درود کے لیے تو خاص یہ فرما دیا گیا، یہاں ایک لوگوں کو غلط فہمی ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ اذان کا حصہ بنا لیا۔ ارے بھائی اذان کا کوئی حصہ نہیں بنایا، اگر اذان کا حصہ بنایا جاتا تو اگر کسی مسجد میں اذان سے پہلے درود نہ پڑھا گیا تو اس کا مطلب اذان پھر بھی ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں اذان دوبارہ پڑھو، تو اذان کا حصہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے لکھا، ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکات ملالیہ نے اپنی کتاب نماز کے احکام میں اور اذان کے رسالے کے اندر یہ بات لکھی، تحریر فرمائی کہ درود اور اذان اس کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ دے دیں تاکہ یہ لگے درود ایک الگ چیز ہے برکت کے لیے پڑھا ہے، اذان جو ہے وہ اذان کے کلمات ہیں، اس کے اندر کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اذان میں یہ جتنی بار ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ دو مرتبہ ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ دو مرتبہ ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح دو دو بار یہ کلمات گئے، کوئی انہیں تین بار نہیں کرے گا، کوئی انہیں چار بار نہیں کرے گا، یہ اصل اذان ہے۔ اب اس سے پہلے اگر کسی نے درود پڑھ لیا یا اس کے بعد کسی نے درود پڑھا اور وہ اذان کا حصہ بھی نہیں سمجھتے اور بالکل قطعاً اہل سنت اسے حصہ نہیں سمجھتے، تو اس میں کوئی کسی طرح کا مذائقے والی بات نہیں، اور یہ اعتراض بھی اس طرح کا وہ باطل ہے۔ یہ اگر بدعت بھی اسے کہیں تو اچھی بدعت کہیں گے، یعنی ایک اچھا طریقہ ہے جس پر لوگ عمل کریں گے اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔
میرا نام محمد اظہر سعید عطاری ہے، مفتی صاحب کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ کئی مساجد میں کارپٹ بہت زیادہ موٹا بچھایا ہوتا ہے، تو یہ ذرا رہنمائی فرما دیجئے کہ کتنا موٹا ہونا چاہیے کارپٹ، اور اگر ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ سافٹ ہے زمین کی سختی محسوس نہیں ہوگی تو صورت میں ہمیں نماز کس انداز میں پڑھنی چاہیے؟
اگر کارپٹ جو ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے اس کے نیچے فوم بعض اوقات رکھتے ہیں اور وہ اوپر نیچے ہوتا ہے، تو اصل بات یہ ہے کہ سجدہ زمین پر کیا جائے گا نا، اور اگر کارپیٹ وہ لچک والا ہے تو گویا کہ سجدہ زمین پر نہیں ہوا، تو اس لیے کہا گیا کہ جب سجدہ کرے ایسی جگہ کے اوپر جو لچک والی ہے تو اس کو اتنا دبائے کہ مزید نہ دبے، تو کارپیٹ سافٹ ہو یا اس کے نیچے فوم رکھی ہو تو پھر تھوڑا سا اپنی پیشانی کو زیادہ جمانا پڑے گا، اتنا دبائے کہ مزید نہ دبے، تو اس صورت میں سجدہ ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی ایسے کارپیٹ کے اوپر ایسے ہی بس پیشانی ٹیکے گا دبائے گا نہیں اور مزید دب سکتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کا گویا کہ سجدہ نہیں ہوا ہے۔
بعض موٹائی میں ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دب نہیں رہے ہوتے، حرمین طیبین میں قالین ہیں تو موٹے قالین ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی بناوٹ کے اعتبار سے ایسے سختی ہوتے ہیں تو ان میں وسوسوں کے اندر نہیں پڑنا چاہیے، آپ اچھی طرح اپنی پیشانی لگائیں سجدہ ہو جائے گا۔ باقی جو مفتی صاحب نے کہا کہ فوم نیچے جن کے ہوتا ہے الگ سے جو بچھایا جاتا ہے تو وہ آپ چلیں گے بھی تو آپ کے پاؤں اندر دھستے ہو جائیں گے اس کے اندر، تو اس میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا اس سے تعلق نہیں ہے موٹائی کے ساتھ۔ بعض اوقات موٹا ہوتا ہے لیکن سخت ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ دب رہا ہو اندر، تو موٹا ہے کارپیٹ یا قالین وغیرہ اور سخت ہے تو حرج والی بات نہیں ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم تسلی سے اپنی پیشانی وہ جمائیں تاکہ اس کی سختی ہمیں محسوس ہو جائے۔
میرا نام محمد نعمان ہے، اپر دیر سے میرا تعلق ہے۔ مفتی صاحب سے ایک سوال عرض تھی کہ مردوں کے لیے سرخ رنگ کا کپڑا یا امامہ پہننا کیسا ہے،
سرخ رنگ کا کپڑا پہننا یہ جائز ہے، حرج والی بات نہیں ہے، البتہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی سرخ دھاری دار آپ نے کرتا زیب تن فرمایا تھا۔ ہاں شوخ کلر جو ہوتا نا، سرخ ایسا شوخ کلر کہ جسے لیڈیز کلر کہا جاتا ہے، اسے مردانہ کلر وہ نہ شمار کیا جائے، یا ویسے ہی سرخ رنگ کا شوخ کلر ہے اس کی ممانعت ہے، اس کے علاوہ نارمل ریڈ کلر کی وہ اس طرح ممانعت نہیں ہے۔ اور اپنے لباس سے بھی آدمی اپنے کلچر، اپنے ارد گرد اور اس کے عرف رواج کے مطابق اپنے لباس بھی ڈالے، ایسا لباس نہ پہنے کہ جس میں لوگوں کی انگلیاں اٹھیں، جس میں لوگ اس کے اوپر اتان و تشنی کرنے لگ جائیں کہ یہ پتہ نہیں اس نے کون سا عجب کلر پہن لیا۔ کئی کلر جائز ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر ہر کلر وہ پہننا کہ لوگ خامخواہ اس کے اندر تشویش کے اندر پڑ جائیں۔ تو اجازت ہونا اور بات ہے، اب اس پر عمل بھی کرنا، اسے پہننا یہ اور بات ہے۔ تو لباس ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جس میں کسی کی انگشت نمائی نہ ہو، انگلیاں نہ اس پر اٹھیں، اور جو عام طور طریقے ہیں مسلمانوں کے وہی لباس ہو۔ بہترین یہ ہے کہ آدمی کا لباس سنت کے مطابق ہو۔ لباس میں سے سفید کلر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اسے پسند فرمایا ہے، تو سفید کلر ہو تو بھی اچھی بات ہے، یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ لیکن دیگر بھی اگر کلر کوئی استعمال کرتا ہے، شوق کلر نہ ہو، زنانہ کلر نہ ہو، اور وہ کلر جن کی بطور خاص کوئی ممانعت آئی ہے، تو ایسے کلر نہ ہوں تو رنگین کپڑے، کلر والے کپڑے بھی پہنے جا سکتے۔
میرا نام غلام رسول، لوور دیر سے تعلق ہے۔ مفتیان یزدان سے ایک سوال ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پہ تشریف لے گئے تھے، تو یہ جسمانی طور پر گئے تھے یا نورانی طور پر، اور بیت اللہ شریف سے بیت المقدس تک گئے تھے، براق پر گئے تھے، براق کیا ہے؟ اور اس بیت المقدس تک جب گئے تھے تو یہ جسمانی حالت تھی یا کیا تھی؟ اور بیت المقدس میں جو رسول اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو سارے انبیاء کرام وہاں موجود تھے، تو آیا انبیاء کرام روحانی طور پر موجود تھے یا وہ جسمانی طور پر، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت جسمانی تھی یا روحانی؟
علماء اہل سنت ہی کے دو موقف ہیں، ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ جسمانی ہوئی، اور ایک موقف علماء اہل سنت کا یہ بھی ہے کہ روحانی ہوئی، لیکن جمہور علماء کا جو موقف ہے، جو راجے موقف ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج جسمانی تھی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مسجد الحرام سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے، یہ تو خود قرآن پاک کی نص سے ثابت ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ تو یہاں جو عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو علماء نے فرمایا ہے کہ عبد کا جو اطلاق ہوتا ہے عربی زبان میں، وہ جسم ما روح، جو جسم اور روح کے ساتھ ہو، اس کو عبد کہا جاتا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے جسم نورانی کے ساتھ پہلے مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے، اور پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہیٰ، اور پھر عرش پر، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار، یہ سب اپنے سر کی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار فرمایا۔ اس پر کافی دلائل ہیں، جیسا کہ سوال تو آپ نے جو فرمایا اس کا جواب تفصیلی ہے۔ علماء نے یہ فرمایا کہ اگر یہ معراج جسمانی نہ ہوتی، محض روحانی یا خواب والی ہوتی، تو پھر اس پر جو مشرکین مکہ تھے وہ ایسا شدید اعتراض نہ کرتے کہ جب سرکار نے یہ فرمایا کہ میں رات کے اس تھوڑے سے حصے میں گیا ہوں، آسمانوں کی جنت کی سب سیر کر کے بھی واپس آ گیا ہوں، تو اس وقت ابو جہل بڑا خوش ہوا سرکار کے اس فرمانے سے کہ آج تو ایسی بات، گویا کہ اس کے نزدیک ایسی کمزور بات تھی کہ آج جو ان کے فالوورز ہیں، ماننے والے ہیں، آج وہ بھی مان جائیں گے کہ میں جو کہتا ہوں کہ یہ عقل سے ماورا دعویٰ کرتے ہیں معاذ اللہ، یہ آج سنیں گے تو سارے ہی اس کو جو ہے وہ رد کر دیں گے۔ تو سب سے پہلے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہا کہ اے صدیق، آپ جو ہے وہ کیا کہیں گے ایسے شخص کے بارے میں؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہا کس نے؟ فرمایا کہ تمہارے دوست نے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میرے دوست نے کہا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، انہوں نے سچ کہا ہے۔ اور پھر مشرکین نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے باقاعدہ سوالات کیے، ان کو پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف نہیں لے کر گئے ہیں، آپ کی زندگی ان کے سامنے تھی، تو انہوں نے سوال کیے، مختلف نشانیاں پوچھیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ ساری نشانیاں بیان فرمائیں۔ اگر یہ خواب میں ہوتی تو سرکار فرما دیتے میں نے خواب دیکھا یا بھول گیا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ جو معراج کی حدیث ہے یہ 22 صحابہ کرام سے روایت ہے جن میں معراج کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس تک آپ براق پر گئے ہیں، براق ایک جانور ہے، براق یہ برق سے نکلا ہے، جیسے ہم بجلی کو برق کہتے ہیں، برقی رو، تو یہ برق سے نکلا ہے کہ جس طرح بجلی تیزی کے ساتھ سفر کرتی ہے تو اسی طرح یہ براق بھی تیزی سے سفر کرنے والا تھا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ اب رہا یہ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس میں موجود تھے، یہ جسمانی طور پر تھے یا روحانی طور پر؟ تو یہ جسمانی طور پر ہی موجود تھے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روحانی طور پر یعنی خواب میں دیدار نہیں کیا، بلکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو معراج کی رات جو دیدار کیا وہ جاگتی ہوئی حالت میں اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا۔ باقی خواب میں کتنی دفعہ سرکار کو معراج ہوئی اس کا تو کوئی بیان ہی نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 100 مرتبہ خواب میں اللہ پاک کا دیدار کیا ہے، یہ امام اعظم کا قول ہے۔ تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دیدار ہے یہ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور آخرت میں تمام مومنین کو جنت میں دیدار ہوگا۔ سرکار نے فرمایا سترون ربکم، کہ عن قریب تم اپنے رب کا دیدار کرو گے، اور ایسے دیدار کرو گے کہ جیسے تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، ایسے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ لیکن اس میں عقیدے والی بات ایک یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اللہ پاک جہت سے پاک ہے، وہ دیدار کیسے ہوگا، وہ دیدار کیسے ہوگا اس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی۔ بلکہ علماء نے فرمایا کہ کوئی اگر پوچھے تو یہ کہہ دیا جائے کہ جب رب کو دیکھیں گے تو بتا دیں گے کہ کیسے دیدار ہوگا۔ اللہ پاک اوپر نیچے دائیں بائیں کوئی بھی اس طرح کی بات کہ جو جسم پر دلالت کرے وہ اللہ پاک کے لیے کہنا جائز نہیں ہے۔ تو اس حدیث پاک میں جو فرمایا گیا کہ 14ویں رات کے چاند کی طرح، مراد یہ ہے کہ جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے تو پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، تو اللہ پاک کو جنتی ایسے واضح واضح دیدار کریں گے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج جسمانی تھی، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے جسم کے ساتھ ہی تشریف لائے، اور آسمانوں پر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بالمشافہ، فیس ٹو فیس جسے کہتے ہیں، ملاقات فرمائی ہے۔ تو اس لیے اس کو یہ کہنا کہ روحانی ہے یا خواب میں ہوئی ہے یہ اہل سنت کے راج مذہب کے خلاف ہے، اگرچہ کہ بعض علماء اہل سنت ہی کا یہ قول ہے کہ روحانی ہوئی یا خواب میں ہوئی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو معراج کی رات ہوئی وہ خواب نہیں تھا، بلکہ جاگتی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا دیدار کیا۔ باقی روحانی کا بھی انکار نہیں ہے، خواب کا بھی انکار نہیں ہے، جب امام اعظم کو اتنی مرتبہ خواب میں دیدار ہو سکتا ہے تو سید الکائنات کو کتنی مرتبہ ہوا ہوگا، لیکن یہ جو خاص معراج ہے یہ معراج جسمانی تھی.
میرا نام ممتاز خان ہے اور میرا تعلق کے پی کے دیر اپر سے ہے. میرا جناب مفتی صاحبان سے سوال ہے کہ جب ہم باجمع نماز پڑھتے ہیں تو بعض اوقات ہم مسجد میں علماء کے پیچھے جو کھڑے ہو جاتے ہیں تو تکبیر کہتے وقت پیش امام اور مقتدی دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں, اللہ اکبر کہنے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن بعض مساجد میں ہم نے دیکھا کہ تکبیر کہتے ہوئی پیش امام اور مقتدی بیٹھ جاتے ہیں, جب حیاء الصلاح کہہ جاتے ہیں تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پر روشنی ڈالی ہم جاننا چاہتے ہیں. بہت شکریہ.
ماشاءاللہ. اقامت کے دوران فقہ حنفی میں اس حوالے سے حکم یہ ہے کہ جب امام اور مقتدی یہ دونوں مسجد میں موجود ہوں تو اس وقت یہ تب کھڑے ہوں جب اقامت کہنے والا حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح تک پہنچے, جب امام بھی موجود ہیں اور مقتدی بھی موجود ہیں. اور کئی مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ امام مصلی پر نہیں ہے, اقامت ہو گئی. اب امام اگر جیسے داخل ہو رہے ہیں سامنے سے محراب کی طرف سے آ رہے ہیں تو جب امام کو دیکھیں اس وقت کھڑے ہو جائے. امام کے لیے پھر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ انداز تھا کہ جب آپ اقامت کہی جاری ہوتی تو آپ نے صحابہ کو فرمایا تھا کہ تم کھڑے نہ ہونا جب تک مجھے نہ دیکھ لو, جب تک مجھے نہ دیکھو اس وقت تک تم کھڑے نہ ہو. تو خود شارع بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں, لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آتے تھے تو وہ حی علی الفلاح کے وقت آتے تھے. تو اس لیے اب امام حی علی الصلاح حی علی الفلاح اس ٹائم داخل ہوں اور لوگ بھی کھڑے ہو جائیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر امام اور مقتدی دونوں موجود ہیں اقامت ہو رہی ہے تو اب کوئی کھڑا نہ ہو, کیونکہ اب کھڑے کھڑے اقامت سننا یہ مکروہ عمل ہے. اب اس کے لیے یہ ہے کہ بیٹھ جائے اور جب حی علی الصلاح یا حی علی الفلاح کہا جائے. اور یہ بھی طریقہ بیان کیا گیا کہ حی علی الصلاح پر کھڑا ہونا شروع کرے, حی علی الفلاح پر مکمل کھڑا ہو جائے, اور جب امام کو دیکھیں آ رہے ہیں تو اس وقت وہ کھڑے ہو جائیں, امام پچھلی صفوں میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو جس صف کے قریب سے گزریں وہ صف والے کھڑے ہو جائیں. یہ مختلف اس کی صورتیں بیان کی گئی ہیں. آپ نے جو پوچھا وہ ایک عام صورت ہے کہ امام بھی موجود ہے اور نمازی بھی موجود ہیں, تو جب امام نمازی سارے موجود ہیں تو اب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اس پر کھڑا ہونا یہ سنت مستحبہ ہے, اس پر کھڑا ہونا چاہیے. اور اگر امام سامنے سے آتے ہوئے امام کو دیکھیں تو جب امام آ جائے اس وقت کھڑے ہو جائیں. امام کے لیے چاہیے کہ پھر وہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح جب یہ کلمات کہے جا رہے ہوں تو پھر وہ داخل ہوں اور اپنے مصلے پر آ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس طرح مصلے پر تشریف لایا کرتے تھے تو حی علی الصلاح یا حی علی الفلاح یہ کلمات اقامت کہنے والا پکار رہا ہوتا تھا.
میرا نام عمر علی شاہ ہے, میں کی پی کے ڈسٹرکٹ بنیر سے تعلق رکھتا ہوں. میرے مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ بعض لوگ ذکر محفل میں وحجت میں آتا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مسجد کے اندر چلاتے ہیں.
اللہ پاک کا ذکر کرنا یہ بعث رحمت, بعث فضیلت, بعث ثواب ہے. اور ذکر جب مسجد میں ہو یا کسی اجتماع میں ہو, یعنی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں لوگ عبادت کر رہے ہوں دیگر, تو وہاں پر ذکر آہستہ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کی عبادت میں خلل نہ ہو. یہاں تک بھی فرمایا کہ اگر کوئی سو رہا ہے تو اس وقت بھی ذکر آہستہ کرنا چاہیے تاکہ سونے والے کے سونے میں بھی خلل نہ آئے. باقی ذکر میں وجد آ جانا یہ تو بندے کی اپنی کیفیت پر ہے. اب اس کو اگر کوئی جھوٹا کر رہا ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے, ریاکاری کر رہا ہے. لیکن اگر وہ سچے دل سے کر رہا ہے اور اس کو وجد آ گیا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم بات کریں۔ آپ دیکھیں بندہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتا ہے، اور ناچنے والے گانے والے ناچتے ناچتے گاتے گاتے جو ہے وہ اس میں آ جاتے ہیں، ان کو کوئی ہوش ہی نہیں رہتا۔ تو اسی طرح جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے، تو وہ بھی بعض اوقات اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو یاد کرتے ہوئے تڑپتے ہوئے بے قراری ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات ہوش بھی نہیں رہتا ہے۔ تو جان بوجھ کر ایسا کوئی ناٹک نہ کرے، جان بوجھ کر کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ جو بے ادبی ہو۔ یعنی اگر اس کے اوپر کوئی وجد والی کیفیت ہے نہیں اور مسجد میں اچھل کود کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ مسجد کا تقدس پامال کر رہا ہے۔ اور جس کا ہوش ہی اڑ گیا، اگر ایسا اس کے اوپر وجد طاری ہو گیا کہ اس کے حواس ہی چلے گئے، تو اس کے اوپر تو شریعت کے احکام ہی چلے گئے ہیں، تو اس لیے اس کے اوپر کوئی حکم نہیں ہوگا کہ یہ غلط کر رہا ہے یا ناجائز کر رہا ہے۔ البتہ وہ میں نے تفصیل بتا دی کہ خود سے اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرنا یا ہوش کی حالت میں مسجد میں اچھل کود کرنا، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ اور اگر ایسا وجد طاری ہو گیا کہ بندے کو ایسی کیفیت طاری ہو، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو اس کے اوپر اس کی کوئی گرفت بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ کرنے والے پر ہے، ہمارے پاس بھی ایسا تھرمامیٹر نہیں ہے کہ ہم اس کو چیک کریں کہ اس کو وجد حقیقی ہے یا نقلی ہے۔ ہم اس کو یہ کہیں گے کہ بھیا آپ اللہ کے گھر میں ہو، لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں، اگر آپ ایسا عمل کرو گے جس میں لوگوں کو دکھا رہے ہو اور پھر اللہ کے گھر میں لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کرے گا، تو اس کے لیے بہت سخت وعید ہے۔ اور بزرگوں نے تو یہاں تک بھی فرمایا کہ جو لوگوں کے دکھانے کے لیے کوئی عمل کرے گا نا لوگوں کے سامنے، تو شیطان اس کے اندر کا سب کچھ جلا کر راہ کر دیتا ہے۔ وہ کچھ عرصے تک اسی طرح چلے گا، لیکن پھر راہ راست سے بھی وہ ہٹ سکتا ہے اگر اس کا یہ عمل لوگوں کے دکھاوے کے لیے تھا۔ تو لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اللہ پاک کی یاد میں ہونا چاہیے۔ اور مسجد میں ہوں تو ادب سے، تمیز سے، سلیقے سے، طریقے سے نمازیوں کا، سونے والوں کا خیال رکھتے ہوئے ہونا چاہیے۔ اور جب تک عقل سلامت ہے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو مسجد کے ادب کے خلاف ہو، اور اگر عقل ہی سلامت نہ رہی تو وہ شرعی احکام کا مکلف ہی نہیں رہا ہے۔
جی، میرا نام عمران خان ہے اور صوبہ خیبر پختونخوا ملاکن ڈویژن ڈسٹرکٹ آپر دیر سے تعلق ہے۔ میرا سوال مفتیانی کرام سے یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے سرکاری ملازمین کو جو تنخواہ دی جاتی ہے، اس تنخواہ سے ماہانہ کٹوتی کی جاتی ہے حکومت کی طرف سے، اور پھر اس جمع شدہ فنڈ پر سالانہ اضافہ دیا جاتا ہے انٹرسٹ نام کے پہ۔ پہلے یہ آپشن نہیں تھا کہ آپ یہ اضافہ ایکسیپٹ کریں یا ریجیکٹ کریں، اب یہ آپشن بھی حکومت نے دیا ہے کہ آپ یہ اضافہ ایکسیپٹ بھی کر سکتے اور ریجیکٹ بھی کر سکتے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ اضافہ سود کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں، شرعی رہنمائی فرمائیے، شکریہ۔
حکومت کی طرف سے جو ایک تنخواہ میں سے کچھ حصہ کاٹا جاتا ہے، اور بعض اداروں میں، کمپنیوں میں، بعض جگہوں پر جتنا کاٹا جاتا ہے اتنا ہی وہ ادارے کی طرف سے یا کمپنی کی طرف سے ہی اس کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیا جاتا ہے، اور پھر تیسرا اس پر وہ انٹرسٹ، وہ سود لگتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ جو اس پر انٹرسٹ لگے گا، سود لگے گا، تو یہ لینا جائز نہیں ہے۔ اور جیسا آپ نے سوال میں ہی کہا کہ پہلے یہ آپشن نہیں تھا، یا اب بھی کئی اداروں میں ہو سکتا ہے آپشن ہو اور کئی اداروں میں نہ ہو، تو جہاں تک یہ آپشن ہے کہ آپ وہ ریجیکٹ کر سکتے ہیں اور صرف آپ کی تنخواہ میں سے جو کٹ رہا ہے وہ آپ بعد میں وصول کر لیں، یہ اختیار کرنا ضروری ہوگا تاکہ سودی معاملے کو آپ اوکے نہ کریں۔ اور جہاں بالفرض کسی نے پہلے سے یہ کر رہے ہیں اور ایسا آپشن بھی نہیں کہ وہ اس کو مائنس کروا سکے، تو وہ جو اضافہ اس کے ساتھ لگ رہا ہے وہ سودی اضافہ لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اگر کسی شخص نے اس طرح کا سودی اضافہ یہ لے لیا ہے، تو وہ پھر آگے فقراء پر جو شریف فقیر ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے ان پر صدقہ کر دیں، یا ایسے وہ لوگ جن کو حکومت کی طرف سے امداد دینا جیسے کوئی اپاہج ہے، معذور ہیں، بیوہ ہیں اور وہ حقدار بھی ہیں، تو وہ ان پر اس پیسے کو خرچ کر دیں، خود اپنی ذات پر اس رقم کو خرچ نہ کریں۔ اور اگر اب بھی وہ ہر سال میں جیسے کلوزنگ ہوتی ہے اس معاملے میں بھی، تو آپ اگر اس کو مائنس کروا دیتے ہیں کہ یہ انٹرسٹ مائنس ہو جائے یعنی ختم ہو جائے، تو پھر یہی اختیار کرے اور یہ سودی اضافہ مائنس کروا دے۔
میرا نام محمد ارسلان اتاری ہے، خیبر پختونخوا سے ذمہ داری ہے، اور میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ پیری مریدی اس کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی پیر نہیں بنانا چاہیے، تو اس حوالے سے شرعی رہنمائی فرما دیں کہ کیا پیر بنانا یہ بزرگوں سے بھی ثابت ہے؟
اصل مومن کے اوپر یہ ہے کہ وہ فلاح اور ہدایت کا راستہ اختیار کرے، اور ایک ہدایت تو وہ ہے کہ جو قرآن و حدیث سے بالکل واضح ہے کہ یہ راستہ اختیار کرنا ہے، یہ راستہ اختیار نہیں کرنا ہے، اور وہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ جو قرآن نے اس کو حکم دیا ہے کہ اس کو کرے اور اس سے بچے، تو وہ اس پر لازم ہے کہ جس کا کرنے کا حکم دیا اس کو کرے، جس سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچے۔ اور ایک ہدایت کی دوسری قسم ہوتی ہے کہ جس میں باطن کی اصلاح ہوتی ہے، اور باطن کی اصلاح وہی کرے گا کہ جس کا اپنا باطن ستھرا ہوگا، نکھرا ہوگا، کہ باطن کے معاملات کو جاننا۔ یعنی ایک ہے ظاہری اصلاح، ظاہری اصلاح یہی ہے کہ ہر بندہ جانتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، جھوٹ سے بچنا ہے اور ان چیزوں سے مجھے بچنا ہے، یہ ہے ظاہری اصلاح۔ اور ایک ہے باطنی اصلاح، یعنی جو ظاہری اصلاح ہے اس کا اثر باطن پر ظاہر ہو، اور باطن جو باطنی گناہ ہیں، حسد ہے، تکبر ہے، اس سے بچے۔ تو اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ جو باطن والا معاملہ ہے نا، یہ راہ بڑی کٹھن راہ ہے، تو اس راہ کو کراس کرنے کے لیے جس طرح کسی مشکل وادی یا گھاٹی کو کراس کرنے کے لیے اس کو اس وادی یا گھاٹی کو جاننے والے رہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہاڑوں پر جاتے ہیں تو رائیڈر وغیرہ ہوتے ہیں، اگر مشکل سفر ہوتے ہیں پہاڑی سلسلے کا تو رائیڈر رہنما ہوتے ہیں کہ جو ان کو بتاتے ہیں کہ یہاں کھائی ہے، یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے۔ تو جو پیران عظام ہیں وہ جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور ان سے جو ہمیں ہدایت حاصل ہوتی ہے، وہ ہدایت یہی حاصل ہوتی ہے کہ وہ ہمارے باطن کی صفائی کرتے ہیں، ہماری عادات، ہمارے اتوار کو دیکھ کر ان کو اندازہ لگ جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ کمی ہے، تو وہ اس کمی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اس طور پر اگر کسی کو اپنا رہبر اور پیر و مرشد بنایا جائے تو اس کی ضرورت ہر شخص کو ہے کہ وہ اپنے باطن کی صفائی کے لیے اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے کہ جو بندے کو ہلاکت میں ڈال دیں گی، تو وہ اپنا کوئی رہبر رہنما مقرر کرے کہ جو ان چیزوں پر اس کو آگاہ کرے۔ تو یہی پیر کا کام ہوتا ہے کہ پیر ساری وہ چیزیں بتاتا ہے کہ جو بندے کو ہلاکت سے بچاتی ہیں۔ تو اس کے لیے اگر کوئی جو ہے وہ پیر صاحب کی بیعت کرتا ہے اور اس کے حلقے اور سلسلے میں داخل ہوتا ہے اسی ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے، اور انبیاء اولیاء صالحین اسی ہدایت کے لیے آئے ہیں، ایک ظاہری اصلاح تھی اور ایک باطنی اصلاح تھی، تو اس باطن کی اصلاح کرنا ہر ایک شخص کے لیے ذاتی طور پر ممکن نہیں ہے۔ تو اس کے لیے پیران عظام کہ جن کا سلسلہ اوپر سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متصل ہے، تو ان کے سلسلے میں بندہ بیعت ہو جاتا ہے تو مقصود اصلاح ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بیعت اس لیے ہو جاتا ہے کہ بس میں بیعت ہو گیا اور نہ میں نے ظاہری اصلاح کرنی ہے نہ میں نے باطنی اصلاح کرنی ہے، تو اس کو بظاہر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بیعت ہونے کے بعد اس کو اپنے ظاہر کی بھی اصلاح کرنی ہے اور اپنے پیر صاحب کی رہنمائی میں اپنے باطن کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ تو اگر اس کے لیے کوئی مرید ہوتا ہے تو مرید ہونا بالکل جائز بھی ہے، اور یہ جو سفر ہے باطن کا، یہ بغیر کسی رہنما کے مشکل اور کٹھن بھی ہے۔ تو اس پہ اگر کسی کامل شخص کو جس کی نظر ہے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتا ہے تو یہ انشاءاللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فائدے والی بات ہے، اس میں نقصان والی بات کوئی نہیں ہے۔ اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ صحابہ سے یہ سلسلہ چلا ہوا آ رہا ہے کہ صحابہ کا ظاہر تو صاف ہی تھا، باطن بھی الحمدللہ ان کا صاف تھا، ان کے بعد جو لوگ ہیں انہوں نے ان کے ظاہر کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ان کے باطن کی بھی اصلاح فرمائی ہے۔ تو یہ جو سلاسل ہیں یہ اوپر تک ہی پہنچتے ہیں اور مسلمان شروع سے انہی سلاسل میں چلے آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں برصغیر پاک و ہند میں جو اسلام لے کر آئے وہ کون تھے؟ وہ وہی سلاسل والے صوفیہ تھے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طرح شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خاندان، یہ سارے خاندان سلاسل والے تھے۔ تو اگر یہ ناجائز ہوتا تو برصغیر پاک و ہند میں اسلام لانے والے ان سلسلوں سے ان کا کوئی تعلق نہ ہوتا، لیکن وہ سارے سلاسل والے تھے۔ تو اس لیے اس طور پر اپنے باطن کی اصلاح کے لیے کسی پیر کامل کا مرید ہو جانا، یہ بندے کے لیے دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ فائدے کا باعث ہوگا اور اس کی اخروی نجات کا ذریعہ بنے گا، اور اخروی نجات اسی طرح ہوگی کہ وہ باطن کی اصلاح کریں گے تو انشاءاللہ جب باطن کی اصلاح ہوگی تو ظاہر ستھرا ہوگا، اور ظاہر اور باطن ستھرے ہو جائیں تو پھر بندہ جنت کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
جی ناظرین اکرام، جو بھی کسی ولی کامل کا، کسی مرشد کا، پیر کا، جامع شرائط پیر کا اگر مرید نہیں ہوا تو میں مدنی چینل کی وساطت سے عرض کروں گا، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ، آپ سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم پیشوا ہیں، اس میں بیعت کرتے ہیں، تو آپ قبلہ امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ کے ذریعے سے آپ بھی اس سلسلے میں شامل ہو جائیں، اور امیر اہل سنت کے ذریعے سے آپ بھی سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اولیاء صالحین کا فیضان عطا فرمائے۔ دارالتا اہل سنت میں آپ ٹیلی فون کے ذریعے سے بھی اپنے مسائل، شرعی مسائل وہ پوچھ سکتے ہیں۔ صبح 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک ہمارے دارالتا اہل سنت کے نمبر آن رہتے ہیں، ان نمبرز پر آپ کال کر کے بھی براہ راست اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہادیو رہنما ہمارے غلام، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔